آنے والے امام ربانی کو کیا مقام دیتے ہیں اس کی ایک فکر آپ کے سامنے پیش کی گئی, اور بالعموم تمام اہل حق نے امام ربانی کو اپنے مسلم مقتداؤں میں شمار کیا. اسی کے ساتھ شیخ محقق علیہ الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلی علیہ رحمۃ رضوان کا ذکر گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا, جو امام ربانی کے پیر بھائی بھی ہیں, یعنی حضور خواجہ باقی بن اللہ علیہ رحمۃ رضوان سے آپ مرید بھی ہیں, اور ان کی علمی خدمات پر ایک مختصر سا خلاصہ گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ حضور شاہ عبدالحق محدث دہلی علیہ رحمۃ رضوان کی شخصیت کیا ہے. آج انشاءاللہ ان کے, کیونکہ گزشتہ درس میں انہوں نے کتنی کتابیں لکھی, یہ ہوا ولادت کا, تحصیل علم کا, یہ تمام باتیں گزشتہ درس میں گزر گئی. پھر ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آنے والے درس میں ان کے محبوب عقائد, کہ ان کی کتابوں سے جو ان کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے, جس پر انہوں نے بڑے شد و مت کے ساتھ جہانگیر بادشاہ کو بھی اس طرف آنے کی دعوت دی, اور اکبر کے زمانے کے بعد جہانگیر کے پاس بے شمار خطوط آپ نے لکھے, اور امام ربانی کی مصحف سے وساطت سے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی, تو آپ کے متعلق کیونکہ بڑی مسلم شخصیت ہے اور اسلام کے لیے بہت بڑے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور ایک بہت بڑا احسان ہے کہ وہ شخصیت ہیں جو ہر حلقہ علم کے اندر بڑی قدر و قیمت کے ساتھ دیکھی جاتی ہے. تو آج ہم مختلف مکاتب فکر کے علماء کی آراء اور ان کی رائے ان کی کتابوں سے حضور شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت کی خدمت میں جو انہوں نے عرض کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور ایک مختصر سا خلاصہ وقت کے دامن تنگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کی کتابوں سے جو عقیدہ ثابت ہے, جس پر آج بحثیں ہوتی ہیں, مسئلہ نزا بن گیا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے مقتدا ہیں, ہماری سندوں میں ان کا نام ہے, اہل سنت کے عظیم مقتداؤں میں ہے. ہر وہ فرقہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کے نام سے یاد کرتا ہے اور لکھتا ہے اور ذکر کرتا ہے, ان کی سندوں کے اندر شاہ صاحب کا نام اور قطب ربانی کا نام گویا کہ سر فہرست ہوتا ہے. خیر, اس کو بہت تفصیل آپ کی خدمت پیش کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ حقائق ہمارے سامنے آ جائیں, اور ایک جہالت کا جو اندھیرا ہمارے سامنے اس وقت جو ہر شخص گمراہ کر رہا ہے, ان بزرگان دین کی بیان کردہ فرمودات کی روشنی سے انشاءاللہ اس کا قلعہ خما کیا جائے گا. اکبر بادشاہ کے فتنے کے بعد اب ہر منہ کے اندر وہ زبان آ گئی کہ وہ دین متین کے مسلم شعار کے متعلق کچھ نہ کچھ مغلط کہنا شروع کر دیا. اس دور میں مہدی تحریک عروج پر تھی. مہدی تحریک کے منشور میں اور اس تحریک کے بننے میں سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہم شرک کو ختم کریں گے, بدعات کا قلعہ خما کریں گے. لیکن یہ اپنے بیان کردہ اور جو ان کی منشور میں جو بات تھی, جو اصل تھی, اس سے وہ پھر گئے, اور حال یہ ہوا کہ دین اسلام کے قطعی مسئلوں پر انہوں نے گرا اور گویا کہ مغلط باتیں کرنا شروع کر دی. بالکل ختم نبوت کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, یہ اہل اسلام کا قطعی عقیدہ ہے. اس میں اگر کوئی بات برابر بھی شک کرے, وہ چاہے کروڑوں دفعہ کلمہ پڑھتا رہے, اس کا کلمہ پڑھنا قابل قبول نہیں. اور ختم نبوت کا مسئلہ یہ نہیں کہ ختم کا معنی انگوٹھی ہے یا ختم کا معنی کوئی اور ہے. ختم کا معنی جو قرآن نے خاتم النبیین کہا, اس کا ایک ہی معنی ہے, اور یہاں پر ایک ہی معنی لیے جائیں گے. ختم کا معنی انگوٹھی ہے, مہر ہے, یہ الگ الگ چیزیں, لیکن قرآن کی آیت کے تحت ما کان محمد ابا قدیم الرجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین, کہ لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کے رسول ہے اور یہ آخری نبی ہے. تو اس کے کہیں سے معنی پیدا ہو, لیکن قطعی طور پر جو یہ آیت اس طرح قطعی ثبوت ہے, اس طرح یہ معنی بھی قطعی دلالت ہے کہ خاتم کا معنی صرف ایک ہے, یعنی آخری. اور یہ سرکار کی زبان ثابت ہے, صحابہ کے امام ثابت ہے, امت کے قطعی امام ثابت ہے. اب اگر کوئی شخص خاتم النبیین کا معنی مرزا قادیانی کی طرح انگوٹھی کے معنی میں کرے یا مہر لگانے کے معنی میں کرے, اگر ہم جسے مہر لگائے وہ بھی نبی ہو جائے, یہ قابل تصور نہیں ہو سکتا. اسی طرح جہاں تک مرزا کا یہ معنی غلط ہے کہ اس کا معنی انگوٹھی ہے یا ایسی مہر ہے جو لگا دی جائے تو اس سے دوسرا بھی نبی بن جائے,
تو جس طرح مرزا نے اس آیت کے معنی میں تحریف کر کے پورے اہل اسلام کو دشمنی بول دی اور کسی مسئلے پر اختلاف کر کے دار اسلام سے خارج ہوا ہے. اسی طرح بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی تو جاہل شخص تھا اور انگریزوں کا پیرو تھا. وہ اگر ایسی بات کرے تو اس کے کفر کے لیے سابقہ باتیں اس کی دلیل ہے, لیکن اپنے آپ کو اہل علم دستار و جبہ اور علم و فضل اور اہل سنت کے مدعی ہونے والے بانی مدرسہ دیوبند مولوی قاسم نانوتی صاحب نے بھی یہ غفلت کی, اور جو ان کے کفر کے لیے باعث اصل بنی انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا. یہ کتاب آدمی چھپ رہی ہے میرے پاس بھی موجود, مرزا اور صدری میں کوئی فرق نہیں. میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ شاہ الگ سے مقام طور پر سامنے والے لیے. جہاں تک غلام مرزا احمد قادری نے یہ بات کی تھی وہیں سے علماء دیوبند کے مسلم عالم جنہوں نے مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی, دیوبندی علماء سے ہمارا فاتحے پر اختلاف نہیں ہوئی. یہ تو بات کی بات ہے, اصل اختلاف وہی ہے جو غلام احمد قادیانی کے ساتھ مسلمانوں کا ہے, اصل اختلاف وہی ہے جو اکبر بادشاہ کے ساتھ امام ربانی کا تھا, اصل اختلاف وہی ہے جو سید محمد جونپوری کے ساتھ شاہ الحق مابی کے دہلی کا تھا, جس طرح شاہ الحق مابی دہلی کے اختلاف سید محمد جونپوری کے ساتھ تھا, جس طرح امام ربانی کے اختلاف اکبر بادشاہ کے ساتھ تھا, جس طرح سیدنا صدیق اکبر کا اختلاف مسلمہ بن قذاف کے ساتھ تھا, اسی طرح اختلاف امام احمد رضا رحمۃ اللہ کا قاسم نانوتی اور مسئلہ کے دیوبند کے ساتھ. اس لیے کہ سب جگہ پر مسئلہ ختم نبوت کو گویا کہ بیس بنا کر اس کو مشکل سے اچھانا گیا. تو جہاں پر مرزا نے میں نے پہلے عرض کیا کہ خاتم النبیین کا معنی ایک ہی ہوگا اور وہ معنی ہوگا آخری نبی, اس کے علاوہ اس کے معنی میں کوئی بھی رد و بدل کرے میں انہی کی بولی بول دیتا ہوں آپ کے سامنے. دارال کراچی کے عظیم مفتی جن کو مفتی اعظم دیوبند کہا جاتا ہے, مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب مفتی محمد شفیع, وہ اپنی کتاب ختم نبوت کے اندر لکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے. اگر کوئی اس معنی کو اپنی اصل سے ہٹائے اور کوئی اور ترجمہ کرے تو وہ بل اجماعی طور پر کافر ہے. یہ مفتی شفیع صاحب کا فتویٰ ان کی کتاب ختم نبوت کے اندر لکھا ہوا ہے, اور رفیع عثمانی صاحب اور رفیع عثمانی صاحب کے والد صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ایک ہی ہے اور وہ ہے آخری نبی, کیونکہ صحابہ کے اجماع نبی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور 1400 سال سے امت نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے. یہی وہ سرحد ہے کہ جو باقی فتنوں کو اس میں داخل ہونے نہیں دیتی, اور یہ ترجمہ مسلمانوں کے لیے شہ رگ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے. تو مولوی محمد شفیع صاحب نے اس ترجمے کو لیا اور کہا کہ اس کا معنی یہی ہے آخری نبی. آخری نبی سے ہٹ کر اگر کوئی معنی کرے گا نہیں آخری نبی سب کے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو ظاہر اسلام دکھا دیں. یہ بحث آپ اتنا سمجھ اس طرح مرزا نے خاتم النبیین کے معنی میں تاریخ, اسی طرح بڑے دکھ سے کہنے پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو جبا دستار کا مالک کہنا اور آگے بہت بڑے لوگوں کو اپنا مدعا اپنا عاشق بنانا, آج ان کے سامنے یہ بات کی جاتی ہے تو دست و گرما پر آ جاتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں تمہارے نزدیک مودی صاحب کی حیثیت زیادہ ہے, یہ مسئلہ ختم نبوت کی قدر زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں ختم نبوت کی قدر زیادہ ہے, تو ہم کہتے ہیں پھر اس کتاب میں شخص کا نام بتائیے اور یوں تصور کیجیے کہ کسی شخص نے ایسا کہا ہے, ایسا شخص کہنے والا چاہے وہ کسی بھی جماعت کا مولوی ہو مجھے بتائیے ختم نبوت کے مقابلے میں یہ عقیدہ اس کا کفریہ ہے کہ نہیں. وہ کہتے کفریہ ہے, لیکن جب مولوی صاحب کا نام لگا کر پوچھا جاتا ہے تو کہتے نہیں نہیں وہ جوڑ نے کہا تھا ٹھیک کہا تھا. اب انہوں نے کہا کیا ہے اگر دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سنا سکتا ہوں. یہ ویب سائٹ پر ریکارڈ بھی ہو رہا ہے جو ہمارے بھائی رابطہ کرنا چاہتے ہیں کریں. کتابیں موجود ہیں, کوئی سنسکرت یا جناتوں کی زبان میں عبارت نہیں ہے, سہل اردو زبان میں انہوں نے کلام کیا ہے. ایسا نہیں کہ وہ عربی زبان میں عبارت ہے اور میں اس کا ترجمہ اپنی طرف سے کر کے آپ کو بتا رہا ہوں, نہیں, اردو زبان میں صاف طور پر وہ لکھتے ہیں. پہلی صفحے پر ان کی کتاب ہے تحذیر النام, اس کے پہلی صفحے پر صفحہ نمبر 5 پر 3 سے شروع ہو کر وہ 5 پر لکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے. اب دیکھیے عوام جاہل کے مقابلے میں عالم, جاہل کے مقابلے میں عالم, ناسمجھ کے مقابلے میں سمجھدار, اندھے کے مقابلے میں بینا, رات کے مقابلے میں دن, بیماری کے مقابلے میں صحت, جہالت کے مقابلے میں سمجھداری, عوام کے مقابلے میں سمجھدار لوگ. اب وہ لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں اس کو دیکھیں, وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے. اب عوام کی ضد کیا ہے وہ آپ سمجھیے, جس طرح دن کی ضد رات ہے, وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے، لیکن اہل فہم خود جیسے عوام کے مقابلے میں دوسرا لگ لاتے ہیں، عوام مانے عام جیسے جاہل لوگ اور جاہل کے مقابلے میں اہل فہم سمجھدار لوگ، تو خود دونوں کا متوازن لفظ لا کے متقابل بلاتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے، لیکن اہل فہم پر یہ روشن ہے کہ تقدم و تاخر میں بذات کچھ فضیلت نہیں، اگر بالفرض سرکار کے زمانے میں یا سرکار کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمت محمدی میں فرق نہیں آئے گا. مجھے بتائیے، اس عبارت کو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، اور میں نے ابھی اس پر تبصرہ نہیں کیا، آپ کو عبارت پیش کی ہے، ہر ایک کم سے کم علم رکھنے والا جان سکتا ہے اس میں کئی جگہ پر ختم نبوت کا انکار ہے اور خاتمت کا انکار ہے. وہ اعلیٰ حضرت نے کیا قصور کیا؟ انہوں نے پہلے مطلع کیا کہ یہ عبارت مرزائیوں کے لیے محاذ بنے گی، مسلم ابن قذاب کے لیے پیش خیمہ بنے گی، اور تم اپنے آپ کو اہل سنت اور مدعی اہل سنت اور شاذ الوقت تعلیم کے شاگردوں میں شمار کرتے ہو، تو یقینہ تو کسی کا نہیں ہے، اور تم نے یقینہ کیسے لکھ دیا؟ انہوں نے چاہیے تھا کہ عبارت سے رجوع کر کے ایک خط لکھ کر عوام کے سامنے، پورا مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ ریکارڈنگ چل رہی ہے، ایک مسئلہ لکھ کر جس کو مناظرہ بریلی کہا جاتا ہے انہوں نے شائع کیا، اور اس میں یہ لکھ دیا کہ توبہ 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 توبہ، میرا سب عقیدہ ہے کہ میں سرکار کو خاتم النبیین نہ مانوں، میں تو مانتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم کر دی گئی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ تو اہل بدعت ہیں جو مجھ پر فتویٰ لگا رہے ہیں کہ میں گویا کہ سرکار کے بعد کسی نبی کو مان رہا ہوں. یہ ان کی ایک عبارت ہے، یہ بات ہوتی ہے تو ان کے چاہنے والے یہ عبارت لاتے ہیں. ہم کہتے ہیں 100 دفعہ وہ بھی کہیں کہ میں سرکار کو آخری مانتا ہوں آخری مانتا ہوں آخری مانتا ہوں، لیکن جو گند پہلے ہو چکی ہے کیا انہوں نے رجوع کیا؟ کیا اس سے توبہ کی ہے؟ کیا اس سے غلط کہا تھا؟ ایک شخص اگر کہیں پر غلطی کر جائے، اسلام کے خلاف کوئی نظریہ پیش کرے، بعد میں وہ 100 دفعہ وہ کہتا رہے، اس کا کہنا جواب دینا جس طرح کے ڈاکٹر اقبال کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے پہلے شکوا کیا، شکوے کے بعد جواب دیا، اور علماء نے کہا کہ شکوا جس میں کفر تھا کفر کا جواب نہیں ہوتا، کفر کی توبہ ہوتی ہے، کفر کی توبہ ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر انہوں نے کفر کہہ دیا جس کو آپ اچھی طرح سمجھ رہے ختم نبوت کا انکار ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ان کو کہا گیا کہ آپ نے کفر بتایا، وہ اپنی کتاب اور عبارت سے رجوع نہیں کی، اور انہوں نے بعد میں وضاحت کرنا شروع کر دی کہ میں سرکار کو ایسا مانتا ہوں ایسا مانتا ہوں. سرکار کو آپ ایسا تسلیم کرتے ہیں تو آپ اپنی عبارت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک. یہ ان کے کفر کی بنیاد بنی جس پر اہل سنت کا شیرازہ بکھر گیا، اور ہماری سندوں میں بھی شاہ صاحب کا نام ہے، امام ربانی کا نام ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کا نام ہے، بزرگوں کا نام موجود ہے، فضل الرحمان جن مراد آبادی میں نے گزشتہ 10 اپنی پوری سند آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے موجود ہے. تو اب یہ کیا ہوا کہ ہم نے مسلم مقتداؤں کو چھوڑ کر جو خود ساختہ مولوی تھے ان کو پکڑ لیا، اور ان کو پکڑنے کے بعد حال کیا ہوا کہ جو عقیدہ انہوں نے بیان کیا جو 1400 سال میں کسی بزرگ کا نہیں تھا، اور سارے کے سارے بزرگوں کو فراموش کر دیا گیا اور ان کو ہاتھ میں لے لیا گیا، تو اس سے کیا پتا چلا کہ آپ اہل سنت نہیں ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہیں گے تو ان بزرگوں کا پابند بننا پڑے گا، اور اگر آپ اپنے آپ کو اہل سنت نہ کہیں آزاد کہیں تو اس انداز میں پھر ہم آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنا ایک حلقہ بنانے کے لیے عوام کو آپ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، تو اہل سنت وہی ہے جو شام الحق محمد شیخ دہلوی کے نظریے پہ ہوگا، جو امام ربانی کے نظریے پہ ہوگا، جو شاہ عبد العزیز محمد شیخ دہلوی کے نظریے پہ ہوگا، جو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے نظریے پہ ہوگا. اس لیے کہ یہ وہی شخصیات ہے کہ عرب سے اہل سنت کا سرمایہ ان امینوں کو ملا ہے، اور ان امانت داروں نے اپنے امین شاگردوں تک پہنچایا. تو یہ مختصر سا خلاصہ کہ جو بعد میں بھی ہوا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اور مولوی قاسم نانوتی جیسے شخص جو ختم نبوت کا جنہوں نے انکار کیا، آج وہ ختم نبوت کے مدعی بنے ہوئے کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں. ایک چور چوری کر کے جب بھاگتا ہے تو لوگ جب اسے پکڑنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عوام میرے سر پر آ گئی ہے، تو آگے چور لگاتا ہے کہ وہ گیا چور چور چور، تاکہ میں تو چور ہوں، اگر میں اس وقت اگر یہ نعرہ نہ لگاؤں تو لوگ مجھے پکڑ لیں گے. تو نعرہ لگا کے لوگوں کی توجہ کو آگے کرتا ہے. بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ قاسم صاحب نے ایسی ترغیب کی ہے کہ پہلے تو ختم نبوت کا انکار کیا، جب انہیں مطلع کیا گیا کہ جناب آپ نے ختم نبوت کا انکار کیا اور یہ عبارت قادیانیوں کے لیے پیش خیمہ بنے گی، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میں تو ختم نبوت کا قائل ہوں، میں ختم زمانے کا قائل ہوں، اور انہوں نے چور کے مطابق عوام کی توجہ کو آگے کر دیا. لیکن اللہ کروڑ رحمت راضی فرمائے مجھے کی جدید کے حاضرہ اشاد امام احمد رضا خان صاحب بریلی علیہ رحمۃ الرضوان کی قربت مقدس پر کہ انہوں نے بر وقت حضرت موسیٰ کریم کے جلال کے پرتوں بنتے ہوئے آپ نے فوراً اس فرعونی طاقت کا مقابلہ کیا اور سیدنا صدیق اکبر کی طرح اپنے جلال کو پورے بروئے کار لا کر آرام اسلام کے سامنے پردے کو واضح کر دیا کہ میرے آقا آخری نبی ہے. اور جو یہ تصور کرے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی آئے گا اور اس پر یقین رکھے یا خاتم النبیین کے معنی کو کسی اور معنی میں لے جائے تو 1400 سال کے امت کے اجماع کے تحت وہ کافر ہو گیا ہے, وہ دار اسلام سے نکل گیا ہے. تو یہ وہ عبارت ہے. اگر آپ کسی سے بھی گفتگو کریں تو آپ ان سے کہیں کہ جناب مسئلہ اذان سے پہلے صلاۃ السلام کا نہیں, مسئلہ دعا کے بعد نماز جنازہ کا نہیں, یہ تو چھوٹے مسائل ہیں. آپ یہ بڑے مسئلے حل کیجیے, ہمارا سینہ آپ کے لیے حاضر ہے. کیونکہ جہاں پر بات سرکار کی ختم نبوت پر چلے, جس کے لیے صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو للکار کر کہا کہ عمر تم تو زمانہ جاہلیت سے بڑے بہادر تھے, آج میں مسلمہ بن قذاب کے مقابلے میں دیگر کے مقابلے میں تمہیں بلا رہا ہوں, تمہارے حوصلے پست ہو رہے ہیں. تو جہاں پر سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کے لیے ایسے جلال کا مظاہرہ فرمائے اللہ اکبر, اور جہاں پر یہ کہے کہ میری مجھے مدینے کی جنگلوں سے درندے نکل کر آئے اور میری ٹانگوں کو اور میرے ہاتھ کو کھینچ کر لے جائیں اور میرے جسم کو پھاڑ دے اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, میں ابو بکر اس بات کو تو گوارا کر سکتا ہوں لیکن رسول پاک کے بھیجے ہوئے قاتل کو روکنا یہ میں گوارا نہیں. تو جہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسئلہ ختم نبوت اور مسلم نبی قذاب کے مکمل مقابلے کے لیے یہ باتیں کہے, کیا مسلم نبی قذاب کا نماز نہیں پڑھتا تھا؟ ساری باتیں تاریخ میں موجود ہیں کہ جس وقت مسلمان لڑنے کے لیے اس کے سامنے پہنچے تو دونوں جگہ سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. وہ گروہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, یہ گروہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, لیکن فرق کیا ہے؟ وہ ختم نبوت کے ممکن ہے, یہ ختم نبوت کے قائل ہے, اور وہاں سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں. وہاں پر نعرہ لگ رہا ہے اللہ اکبر, یہاں نعرہ لگ رہا ہے یا رسول اللہ یا محمد. جو تاریخ موجود ہے صحابہ اکرام میں جو ان کے مقابلے میں یہ نعرہ لیا تھا. تو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, یہ واضح مسئلہ ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مولوی قاسم نانو صاحب نے 1857 کی تاریخ شریف میں آپ کو بتاؤں گا, یہ وہ پیش خیمہ ہوا جس نے مسلمان کو قیامت تک کے لیے دو دھڑوں میں بانٹ کے رکھ دیا اللہ اکبر, کہ جب تک آج یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کیا شاہ صاحب ہمارے مقتدا نہیں؟ مزہ تو تب ہے کہ فیصلہ جب نہ ہو سکے, جب ہم کسی کو اپنا مقتدا نہ مانے, کسی کے سامنے سر نہ جھکائے, کسی کو استاد نہ سمجھے, کسی کو سالس نہ سمجھے, لیکن جب ایک حکم منتخب ہو جائے, ایک جج منتخب ہو جائے, ایک فیصلہ کرنے والا فصیح منتخب ہو جائے, ایک حکم منتخب ہو جائے, تو پھر اندھا بھی فیصلہ کر سکتا ہے. تو آئیے مولوی قاسم نانوتوی ہو یا مولانا امام احمد رضا خان ہو, دونوں کے مسئلے کو شاہ الحق کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں, شاہ عبد العزیز صاحب کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں, امام ربانی کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں, مولانا فضل الرحمان غنی مراد آبادی کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں, شاہ عبد العزیز کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں اہل سنت کا سچا امیر امام احمد رضا ہے یا مولوی قاسم نانوتوی. مسئلہ واضح ہو جائے, یہ دیوبندی بریلوی ساری تفریح ختم ہو جائے, اور آج سب اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کر ان مقتداؤں کی گنگانے کی آج بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی سینہ پشارا رکھے, لوگ تبلیغی جماعت والے تقریر تو کرتے ہیں کہ امت میں اصلاح ہونی چاہیے, اتفاق ہونا چاہیے. میں نے کہا جماعت کے امیر صاحب, کوئی اگر نماز نہ پڑھے نا تو اس کا جنت میں جانا ممکن ہے, لیکن جو سرکار کو آخری نبی نہ مانے وہ کروڑ سال نماز پڑھتا رہے اس کا جنت میں جانا محال ہے. اس لیے عقیدہ ہے, اور آپ اگر واقعی میں امت کے اتنے مخلص ہیں تو آپ یہ مسئلہ کیجئے. حال میں میرے استاد محترم قبلہ استاد المناظرین علامہ سعید صاحب نے قاضی حسین صاحب سے یہ بات کی کہ آپ نے متحدہ مجلس عمل بنا تو لی ہے لیکن ایک مسئلہ یہ کرتے چلے کراچی ایئرپورٹ پر. انہوں نے کہا دیکھیے اتحاد کی صورت میں ہم ہو سکتا ہے, اور میں ساری اہل سنت کو آپ سے اتحاد کرنے کے لیے بلا سکتا ہوں. وہ اس لیے ہے کہ ظاہر کی بات ہے ہمارے سے تو نہیں ہو سکتا کہ ختم نبوت کا ایک ممکن ہے اس کے لیے مظفر شاہ ممبر پر کھڑے ہو کر کہ جناب محنتی کو ووٹ دیجیے, جناب فلانے کو ووٹ دیجیے, یہ کام ہم سے تو نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ کل قیامت سے سرکار کو جواب دینا ہے. قاضی حسین صاحب کو بڑی دو بات حضرت نے فرمائی کہ آپ کے علماء ہمیں مشرک اور بدعتی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارا شرک ثابت کر اور ہمارے عمل کو بدعت ثابت کر, شرک کی مل بیٹھ کر ایک مضبوط تعریف کرتے ہیں جس پر آپ کا اتفاق ہمارا بھی اتفاق, ٹھیک, بدعت کی ایک ایسی تعریف کرتے ہیں جس کو آپ بھی مانے ہم بھی مانے, ٹھیک ہے, ایک ایسی مسلم تعریف کرتے ہیں اس کے تحت آپ ہماری بدعتیں گنوا دیں گے اور ہمیں ثابت کریں گے ہمارا کون سا عمل بدعت اور کون سا عمل شرک, ٹھیک ہے, ہمارا آپ کا ہم سے اختلاف یہ کہ ہم مشرک کو بدعت, ٹھیک ہے, آپ ہمارے کو یہ ثابت کریں کہ ہمارا کون سا عمل بدعت ہے اور کون سا عمل شرک, ٹھیک, اور ہمارا آپ سے اختلاف یہ ہے کہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب جو آپ کے مکتب فکر کے مسلم پیش ہوا ہے انہوں نے سرکار کے ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر کیچڑ اٹھا اور یہ کہا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے، جبکہ آپ کے مفتی شفیع صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہی ہے، اس سے جو ہٹے گا وہ کافر ہے. تو مفتی شفیع صاحب دبے الفاظ سے جب سب کے لیے فتویٰ لگا رہے ہیں تو بالخصوص ان پر بھی لگا دیں اور جان کھلا دیں اور کہہ دیں کہ میں اس کا ماننے والا نہیں، میں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں سجدہ محمد رسول اللہ. وہ سرکار کی ذات ہے جو قیامت کے لیے شفاعت ہوگا اور جن کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا اور آخرت میں سوال ہوگا. ہاں جن کو تم نے پکڑ لیا ہے یہ ضروری ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بإمامہم، کہ قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے ماننے والے کے نام سے اٹھائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماننے والا شخص جو ختم نبوت کا منکر ہے اور خاتم النبیین کے معنی کو آخری نبی مانتا ہی نہیں ہے، تو جو شخص اس کے ماتحت ہوگا تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی، اس کے مقتدار کے ساتھ ہی اس کی گردن کو پکڑ کے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. تو قاضی حسین سے علامہ سید صاحب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم مولوی اشرف علی خانی صاحب نے سرکار کے علم کو بچوں کے جانوروں سے تشبیہ کی، معاذ اللہ. وہی عبارت اسماعیل زہری صاحب نے سرکار پر جھوٹ باندھا اور ایک جھوٹی حدیث دی جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ میں ایک دن مر کر مٹی میں مل جاؤں گا. ہم نے کہا یہ گالی ہے، کیونکہ اگر کسی کا باپ مر گیا تو اس کو جا کر تعزیت نہیں کرتے. تمہارا باپ مر گیا مجھے بہت افسوس ہے، وہ کہتا تمہیں تمیز نہیں، تمہیں بولنے کے آداب نہیں، یہ بھی تو تم کہہ سکتے تھے کہ میرے والد مثال کر گئے، انتقال کر گئے. مجھے یہ چاہیے کہ مر گیا یہ لفظ جاری ہے کہ نہیں، ہمارے اس میں توہین ہے کہ نہیں. اور علماء نے یہ بات کہی ہے، قرآن نے بھی یہ کہا کہ میرے محبوب کو رائے نہ مت کہنا، انظر نہ کہنا. اس لیے کہ ہر وہ چیز ایسا لفظ جس سے توہین کا شائبہ بھی پیدا ہو، خدا نے اس بات کو منع کر دیا. یہ مر گئے، یہ مرنا لفظ آیا کوئی مولوی دوبارہ کرے گا؟ یہ آج قاضی حسین صاحب مر گویا کے ممبر پر یہ کہے کہ مودودی مر کر مٹی میں مل گیا، یہ لفظ وہ کہنا دوبارہ کرے گا مودودی کے لیے؟ یا جناب آج دیوبندی جماعت کے لوگ یہ کہنا دوبارہ کریں گے کہ مولوی اشرف علی خانی مر گیا اور مٹی میں مل گیا، قاسم نانوتی مر گیا اور مٹی میں مل گیا؟ تبلیغی جماعت والے یہ کہنا دوبارہ کریں گے کہ مولوی زکریا یا مولوی الیاس کاندھلوی مر گیا اور مٹی میں مل گیا؟ کہیں گے توہین ہے. ہم نے کہا یہ توہین ہے، اتنی بڑی جفار سرکار کی بارگاہ میں کرنا اور کہنا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، الحیاذ باللہ، یہ مر کر مٹی میں ملنا گالی ہے. جس کو کہا جا تو مر کر مٹی میں ملنا، یہ توہینی الفاظ ہے جس کو اگر عرف پر رکھے تو شدید قسم کی ایک توہین ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو یہ بکواس انہوں نے سرکار کی شان میں کی اور اس ختم نبوت کا انکار کیا، ہم یہ ثابت کرتے ہیں، متفق ہو جائیے اس پر. جہاں صلح ہو گئی ہماری مسجدوں میں آپ امامت کیجیے، آپ کی مسجدوں میں امامت کریں گے، سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ کسی ذات پر نہیں، یہاں پر نہ فاضل بریلوی کا نام ہم نے لیا ہے نہ کسی اور کا نام لیا ہے، نام لیا ہے مسلم عقیدوں کا جو ہمارے درمیان چلتا ہوا آیا ہے. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر جو کپڑا ہے اسے میلا کہے وہ کافر ہے. صحابہ کرام کو یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے سامنے عبداللہ بن ابی نے سرکار کے جانور نے جب پیشاب کیا تو پیشاب میں بدبو ہی ہوتی ہے، اس نے اپنی چادر کو اپنی ناک سے لگایا، صحیح بخاری موجود ہے، اور اس نے کہا یہ سرکار کے جانور کے پیشاب میں کتنی بدبو ہے. دیکھیے جانور سرکار کا تھا، اس نے پیشاب کیا، اب جانور کے پیشاب میں خچر کے پیشاب میں بدبو نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ لیکن وہ جانور تھا کس کا؟ اب دیکھیں جو چیز سرکار سے نسبت کر جائے اس کے متعلق صحابی اپنی بات نہیں کرتا، صحابی مسلم عقیدہ بیان کرتا ہے اور سارے مسلمانوں کی ترجمانی کرتا ہے. کل میرے شعر میں یہی بات ملی ہال میں آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ صحابی کا یہ قول اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ سارے مسلمانوں کی ترجمانی ہوتی ہے، اور سارے مسلمان بلکہ اسلام کی آواز ہوتی ہے، اور نبی کے دل میں پوشیدہ جو راز ہے وہ سرکار اپنے صحابی کی زبان سے بلواتے ہیں. تو جب سرکار کے اس دراز گوش نے پیشاب کیا تو عبداللہ بن ابی منافق نے چادر لے کر اپنی ناک سے لگایا اور کہنے لگا اوہ اس سے تو مجھے بڑی بدبو آ رہی ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے، سرکار کے عظیم صحابی اللہ اکبر عبداللہ بن ابی کے سینے پر گھوسا مارا، وہ زمین پر گر گیا. بخاری موجود ہے اور آپ نے فرمایا کہ تو نے میرے آقا کے جانور کے پیشاب کی توہین کی اور اس کے متعلق تو نہیں یہ کہا کہ اس میں بدبو ہے، یعنی سرکار کے متعلق نہیں کہا، العیاذ باللہ کی بدبو کی نسبت سرکار کی طرف نہیں کی. سرکار جس پر سراب تھے اس جانور کے، میں آپ کو فکر دلا رہا ہوں، آپ ذرا اس میں اتر کر میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سرکار کی توہین نہیں کی، اس نے سرکار کے متعلق یہ بات نہیں کہے، سرکار کے جانور کے متعلق نہیں کہے، سرکار کے جانور کا جو پیشاب تھا اسے بدبودار کہا. صحابی رسول کیا کہتے ہیں کہ واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب یب و ریحم لنکا، خدا کی قسم اے بدبخت شخص میرے آقا کے جانور کے پیشاب میں وہ خوشبو ہے جو خوشبو میں نہیں. یہ صحابی کا سیرت، کہ جو سرکار کے جانور کے پیشاب کی بھی توہین کرے صحابی اسے مسلمان تصور نہیں کرتا اور وہاں پر میرے آقا کی شان کو بیان کرتا ہے. تو اس غریب قتیل نے تو یہ بات لکھی کہ نبی مر کر مٹی مل گئے اور حدیث کو کر دیا. تو قاضی حسین نے کہا کہ تمہاری داڑھی تو سفید ہو گئی ہے, اب قبر میں تم اندر ہی جانے والے ہو, قبر میں تو کلمہ پوچھا جائے گا اور ہر شخص کو اپنے امام کے نام سے پکارا جائے گا. اور مودودی صاحب نے بھی کیا کیا سرکار کی شان میں, یہاں تک لکھا الحیاذ باللہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. مودودی صاحب کو یہاں تک لکھتے ہیں کہ خدا نے جب چاہا تو بیابان عرب کے چرواہے سے اپنے دین کا اعلان کروا دیا. یہ جماعت اسلامی کے بانی ہے, نام دیکھیے جماعت اسلامی, ایسے اسلام سے خدا کی پناہ ہے کہ جس میں ایسے غلیظ عقائد کو اللہ پر اور ایسی تنظیم سے خدا کی پناہ ہے جن کے مقتدا اللہ اور اس کے رسول کی شان میں ایسی بکواس کرے کہ خدا نے جب دین کی تبلیغ کے لیے چاہا تو عرب کے ریگستان کے ایک بکری چرانے والے چرواہے سے اپنے دین کا اعلان کروا دیا الحیاذ باللہ. یہ غلیظ ترین عبارتیں ہیں. استاد محترم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ بکری عثمانی صاحب سے بات کر لیجیے, ہم اپنے چند علماء کو لے آتے ہیں بیٹھ کر بات کرتے کہ بات ختم ہو جائے تو پھر متحدہ مزید عمل بنے گی. یہ جو کھچڑا آپ نے بنایا ہے اس سے ہم متفق نہیں ہیں, یہ کبھی ہماری غیرت کے لیے گوارا نہیں کر سکتی کہ ہم ختم نبوت کے منکر یا اس موجودی بدبودار عقیدہ رکھنے والے غلی شخص سرکار کے متعلق ایسی بکواس کرے اس قاضی کے ساتھ ہم گلے ملے اس سے مصافحہ کرے, یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کر سکتی ہے. اس لیے کہ یہ رشتہ اگر ہمارے باپ سے ہوتا تو ہم اپنے باپ کے ساتھی کو معاف کر دیتے, اس کو دشمن کو معاف کر دیتے, گالی دینے والے کو معاف کر دیتے, اس کے لیے سینہ صاف کر دیتے. لیکن یہ تو وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں فاروق اعظم اپنے ماموں کا سر پکڑ کر کاٹ کر لا کر کرے حضور میں مومن ہوں, میں نے اپنے ماموں کا سر کاٹ دیا, ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کے سینے میں تلوار اتار دی, خون اسے نکھر رہا تھا, جنگ احد کا مطالعہ کر کے دیکھے اور تلوار سے خون نکھر رہا تھا. سرکار نے فرمایا ابو عبیدہ کے ابن حارث کس کا خون ہے؟ کہا حضور یہ میرے باپ کا خون ہے اور دکھانے کے لیے میں نے آپ کو لایا ہے, اس لیے کہ میرا باپ آپ کا استاد تھا اور آپ کی شان میں بکواس کرتا تھا اور آج میں نے یہ حال اس کے ساتھ کر دیا ہے. تو حضور کے آپ کل قیامت میں رب کے حضور میرے ایمان کی گواہی دیں گے. صحابہ کا عمل ہے, یہ صرف سننے ہی کے لیے نہیں, اس پہ سر جھکانے ہی کے لیے نہیں بلکہ اپنے باطن میں نافذ کرنے کے لیے ہے, اپنے محلوں میں نافذ کرنے کے لیے ہے, یہ شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ہے. اس وقت میں آپ کے سامنے جتنی بات کر رہا ہوں قطعاً میرے نفس سے جذبات اس کے ساتھ نہیں ہے, بات صرف اگر آپ اپنے آپ کو بھلا کر سرکار کے مطلب ختم نبوت کے منصب پر اگر رکھ کر دیکھیں تو تمام باتیں واضح ہو جائیں گی اور تمام مقامات ظاہر ہو جائیں گے. یہی وہ چیز ہے جس پر فاضل بریلوی جیسا شخص, ہمارے جیسا, میرے جیسا زندہ دل رکھنے والا شخص جس کے جذبات کتنے گویا کہ اٹھ سکتے ہیں, تو وہ شخص جس کے دل کو خدا نے اپنے عرفان میں چن لیا ہو اس امام ربانی حضور قبلہ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کے جذبات کیسے ہوں گے. اسی بنا پر انہوں نے گویا کہ ان تبدیلوں کا محاذہ کیا اور امت مسلمہ کو اس بات پر مطلع کیا اور جناب نے یہ کہا کہ تمہارا کلمہ پڑھنا اور تمہارا یہ کہنا یہ کیسے کام آئے گا؟ فرمایا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. تو چیختا کیوں ہے؟ بات تو میں نے قرآن و سنت کی ہے, بات جو میں نے تجھ سے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ تم نے اللہ کے رسول کی گستاخی کی ہے اور تم مجھ پر چیختے ہو اور بدعت کے فتوے لگاتے ہو. تو فرمایا جاؤ لگاؤ, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خود میں پہنچا رضا پھر تجھ کو, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خود میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. ایک دفعہ دل کے پاس ہوئی اور میرے امام کی روح پاک سے سلام کوئی اس گفتگو کر کے اپنے درس کو ختم کرتا ہوں. یہ تمہیری کلمات اور پھر عرض کر دوں کہ آئندہ اتوار کو تشریف لائیں تو اس کو اپنے ذہنوں میں تازہ کر کے آئیے تاکہ ہم اس ترتیب کو واضح رکھیں. اس لیے کہ جب تک تسلسل نہ ہو بات میں وہ مزہ پیدا نہیں ہوتا, جب تک دل و دماغ کے اندر وہ گرمی موجود نہ ہو تو بعد میں وہ تسلسل پیدا نہیں ہوتا. جس طرح مرزا نے یہ غلاظت اپنی زبان سے نکالی, اس طرح مولوی قاسم نانوتی نے یہ بات تحریر الناس میں لکھ ڈالی, کسی پر اکتفا نہیں بلکہ یہ ہر دور میں چلا آیا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ ہر دور میں یقون کہ آخری زمانے کا تابونا دجالونا بہت جھوٹ بولنے والے پیدا ہوں گے. وہ اس پرکار کی دلیل یہ بھی ہے کہ میرے پاس 30 دجال آئیں گے. دجال کی مراد بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے, اور ان کا کیا ہوگا؟ وہ سب کہیں گے کہ میں نبی ہوں, میں نبی ہوں, میں نبی ہوں, میں نبی ہوں, الحیاذ باللہ. لیکن سرکار نے فرمایا الا خبردار میرے امت خاتم النبیین, میں خاتم النبیین ہوں. کیا مانا؟ پھر کا ترجمہ میرا آقا خود کرتے آگے. خاتم النبیین کا آخری معنی کر رہے ہیں سرکار کی زبان مقدس سے ہوا ہے. سرکار نے فرمایا میرے بعد 30 سجدان آئیں گے, وہ سب کہیں گے میں نبی ہوں, میں نبی ہوں, میں نبی ہوں. امت کی رہبری کے سوال بھی بتا رہے ہیں, جواب بھی بتا رہے ہیں. اب تو ہوشیار نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والے جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. اللہ حافظ, میرے آقا سوال بھی بتاتے ہیں, جواب بھی بتاتے ہیں. فرماتے 30 ہوں گے اور وہ کہیں گے میں نبی, میں نبی, میں نبی. انا, لیکن خبردار ہوشیار رہنا, انا خاتم النبیین, میں خاتم النبیین ہوں. کیا مطلب؟ لا نبی کا بابی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا میرے بعد. تو سرکار نے خاتم النبیین کا معنی کیا کیا؟ انا خاتم النبیین, لا نبی کا بابی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ خاتم النبیین کا معنی ہی آخری نبی ہے. اور مولوی قاسم نے کہا کہ سرکار کے بعد یا سرکار کے زمانے میں کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمت محمدی میں فرق نہیں آئے گا. اب ان سے جب یہ عبارت بتائی جائے تو یہ پسا کھا کے کہتے کہ حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے. میں نے کہا تو قادیانی والی زبان ہے یہ زبان, تو مرزا کی زبان آپ بول رہے ہیں کہ مرزا ہی یہ بولتے ہیں. اگر مرزا غلام احمد نبی بن گیا تو کیا ہوا؟ کہ حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے؟ ہم نے کہا تو مرزائیوں کی چربے کو تم سب کب سے چبانے لگے, یہ تو مرزائی گویا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں دلیل دیتے ہیں. تو سنو, حضرت عیسیٰ آئیں گے تو نبوت, شریعت, شریعت کی جو تبلیغ تھی وہ کر چکے, ان کی شریعت منسوخ ہو چکی, وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی بن کرائیں گے, امتی بن کرائیں گے. پھر ایک بات اور کر دوں, ایک جواب تو چاہیے ہے. قاسم نانوتوی نے آنے کی بات نہیں, پیدا ہونے کی بات نہیں. وہ لکھتا ہے کہ بعد بل پر سرکار کے بعد کے نبی پیدا ہو جائے. پیدا ہونا, اعلیٰ حضرت نے اس کا نام حسام الحرمین میں جدید کیا ہے کہ یہ جدید نبی کا قائد ہے. منظور احمد سمبلی نے بڑا شور مچایا تھا اور علامہ غزالی نے زمان سے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے جھوٹ بولا مانگا. انہوں نے کہا کہ قاسم نانوتوی جدید نبی مانتا ہے, اس کی عبارت میں کہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, اعلیٰ حضرت اردو کو عربی میں کر کے پیش کر رہے ہیں عرب کے علماء کے سامنے. تو وہاں پر وہ کہنے لگے جناب یہاں پر جدید لفظ کہاں پر ہے؟ غزالی زمانے بڑی پیاری بات فرمائی کہ جو نبی پیدا ہوگا وہ قدیم ہوگا جدید ہوگا. جو تمہارا مولوی صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ بالفر سرکار کی بات کو نبی پیدا ہو جائے تب بھی خاتمت محمدی فرق نہیں آئے گا, تو ہمیں یہ بتائیے جو پیدا ہوگا وہ قدیم ہوگا کہ جدید ہوگا؟ اسی کا ترجمہ تو اعلیٰ حضرت نبی میں کر کے دیا ہے. پیدا ہونے کا ترجمہ اعلیٰ نے کیا ہے کہ یہ جدید نبی کے قائل ہے, جس پر تقریباً 34 کے قریب علماء ربانی, جس میں مکہ, مدینہ اور شام اور مصر کے علماء نے یہ کفر کے فتوے صادر کیے اور فرمایا کہ امام احمد رضا نے یہ شام کے امت پر کہ ان دجالوں سے لوگوں کو واضح کیا, اور جو شخص یہ عقیدہ رکھے یا ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اس لیے کہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا اور نہ کوئی نبی گویا کہ اپنے تاج نبوت کے ساتھ اس دنیا میں آئے گا, اس لیے کہ سرکار آخری نبی ہے اور آپ پر نبوت ختم کر دی. آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. شاہ عبد الحق صاحب کے دور میں بھی ایسا ہوا. شاہ عبد الحق مولوی کی دہلی کے دور میں مہدی کی تحریک کوشی, جس نے شرک اور کفر کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا, لیکن اسلام کے قطعی قائد اکبر بادشاہ کے بعد انہوں نے بھی ختم نبوت پر گویا کہ اٹیک کیا اور اس پر اعتراض کیا, اور یہاں تک کہ سید محمد جونپوری نے یہ بات اور یہ بکواس کہنا شروع کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خدا نے کمالات دیے تھے وہ سب مجھے کیسا ہوں. شاہ عبد الحق مہدی سے دہلی علیہ رحمت کا بے شمار کتابیں لکھی, جس پر جناب پروفیسر خلیق احمد نظامی نے بہت پرانے ہیں, انہوں نے شاہ صاحب پر ایک کتاب لکھی. ان کے کلمات میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے شاہ صاحب کے متعلق کیا بات کی. وہ لکھتے ہیں, اگر 16ویں اور 17ویں صدی کے مختلف مذہبی تحریکوں کا بغور تجزیہ کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اس زمانے کا سب سے اہم مسئلہ پیغمبر اسلام کا صحیح مقام اور حیثیت کو متعین کرنا اور برقرار رکھنا ہے. یعنی 16ویں اور 17ویں صدی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ سرکار کے صحیح مقام واضح کیا جائے. اور کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی, کیونکہ اتنا جلد ہو چکا تھا اکبر بادشاہ کے بعد کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق وہاں کے عیسائی شور مچا رہے تھے, اور عیسائیت کے چربا نام نہاد کلمہ پڑھنے والے بھی اس میں بکواس کر رہے تھے. تو خلیق احمد نظامی بھی اس بات کو لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ 16ویں اور 17ویں صدی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ سرکار کا صحیح مقام اور آپ کی جو حیثیت ہے اس کی سمت کو متعین کرنا, اور جو آپ کی ذات ہے اس کے بارے میں صحیح برقراری لفظ کہنا. پھر آگے شاہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالحق مہدی سے دہلی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم کے اعلیٰ اور عرفہ مقام کی پوری طرح وضاحت کر دی, اور اس سلسلے کی ہر گمراہی پر شدید تنقید کی اور اسے نشانہ بنایا, اور فرماتے ہیں کہ یہی وہ چیز تھی جس کی بنا پر ہندوستان میں بجھے ہوئے چراغ پھر روشن ہو گئے اور ہر چراغ محمدی پر شاہد الحق محمد دلوی کی تعلیم کا اثر موجود ہے. یہ ہے شاہ صاحب, اور کتنا خطرناک دور ہے. خلیف پروفیسر خلیق احمد نظامی نے لکھا کہ 16ویں صدی گویا کہ عیسوی میں یہ اتنا خطرناک سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. اور ایک بات انہوں نے اور لکھی ہے کہ تصور امام, عقیدہ مہدیت اور نظریہ الفی, الفی نظریہ یعنی ہزار سال, کیونکہ اکبر مرتے مرتے اس خلیف نے یہ کام کر گیا تھا, اس نے کہا ہزار سال مکمل ہو گئے سرکار کا دین منسوخ. اب دین اسلام منسوخ ہو گیا ہے, آگے جو دین چلے گا وہ دین اکبری ہوگا یا دین الہی ہوگا. اب یہ تو اس کو الف کہتے ہیں ہزار کو, عربی میں الف کہتے ہیں ہزار کو. تو یہ عقیدہ بنا نظریہ الفیہ, یعنی ہزار سال کے بعد اب سرکار کا دین چلے گا کہ نہیں چلے گا. تو پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ تصور امام اور عقیدہ مہدی اور نظریہ الفی, یہ سب طریقے, سب تحریکیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص مقام اور مرتبے پر کسی نہ کسی طریقے سے ضرب لگا رہی ہیں, اور آپ کے مقام کو گویا کہ مجروح کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اس وقت سے قبل محمد غیر رحمت سے سب سے بڑا کارنامہ یہ کیا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور عرفہ مقام کی پوری طرح وضاحت کر دی, اور اس سلسلے کے ہر گمراہی پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا, اور اسے ختم کرنے میں بڑی کوشش کی, اور جو سمے مسلمانوں کے دلوں میں یا گھروں میں ہو چکی تھی سردار کی شمع محبت پھر فروزہ ہو گئی, اور ہر لو کی حرارت کے اندر امام ربانی, خطبہ زمانی, حضرت مجدد الفسانی اور شاہد الحق محدی سے جنگ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے کا اثر موجود. یہاں تک تو ہم نے ایک اور تمہید ان کے نتیجے پر آنے سے پہلے پیش کر. اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کسی اور تمہید کی بات ہے. آنے والے درس میں بغیر کسی تفصیل اور بغیر کسی تمہید کی ہم ایک ایک کر کے شاہ صاحب کا سیدھا پڑھنا شروع کریں, کیونکہ آپ یہ یاد رکھ کر آئیے گا اور یہ ذہن میں رکھ کر آئیے گا کہ پروفیسر خلیق احمد نظامی ایک عام مورخ ہے, سیرت نگار ہے, جس کا کسی بھی مکتب میں فکر سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ ہندوستان کیا ہے, ہندوستان میں جو ہوا, جو انہوں نے دیکھا, اس کو انہوں نے قلم بند کرنا شروع کیا. اور میں دیوبند کے نزدیک بھی ماہر مورخ کہلاتے ہیں, ہم بھی انہیں لیتے ہیں, کیونکہ مورخ کا جب کوئی مذہب نہ ہو تو تاریخ پھر دیانت سے آگے بڑھ جاتی ہے, لیکن مورخ اگر کسی پر جھکتا ہے تو اس میں گویا کہ کوئی انتشار ہونے کا مکمل شبہ پیدا ہو جاتا ہے. مورخ پر کوئی مذہب نہ ہو, مذہب نہ ہونے سے مراد یہ کہ جب وہ تاریخ لکھ رہا ہے تو اس وقت اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو کسی بھی فرقے کے اندر نہ تولے, بلکہ جو ہو رہا ہے, جو وہ دیکھ رہا ہے, جس نے کیا ہے, اس کو مکمل طور پر وہ نقل کر دے, تاکہ آنے والی قوم, مورخ اگر خود فیصلہ کرے گا تو اسے تاریخ لکھنے کا حق ہی نہیں. تاریخ کا حق زمانہ خود ادا کرتا ہے, دور خود ادا کرتا ہے, قومیں خود ادا کرتی ہیں, قومیں خود اس کا فیصلہ کرتی ہیں. مورخ کا کام ہوتا ہے راستہ دکھا دینا, وہ راستہ کتنا پیچیدہ ہے اس کا انتخاب قومیں خود کرتی ہے, آنے والی نسلیں خود کرتی ہے. مورخ کا یہ کام نہیں کہ وہ سارا لکھنے کے بعد خود اپنی طرف سے فیصلہ کرے, کیونکہ یہ جانبداری ہو جاتی ہے جس بنا پر ایسے مورخ کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس لیے اسلام کے جتنے بڑے بڑے مورخ ہیں, کافی برشتہ جس کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے اپنے دور کی جو تاریخ مرتب کی ہے وہ بالکل غیر جانبدار ہو کر نقل کی ہے. اور آج جو ہر زبان پر محمد قاسم فرشتہ کی تاریخ فرشتہ کا جو ذکر ہے وہ اس لیے ہے کہ ہندوستان کی مستند تاریخ اس سے بہترین کسی نے نہیں لکھی, اس لیے غیر جانبدار ہو کر اس نے تمام مذاہب کے گویا کہ اخبار کو کھول کے رکھ دیے. اس میں لوگوں نے خود دیکھا, اہل حق بھی تھے, لیکن اگر انہوں نے غلط کام کیا تو کہا ہاں نصب اچھا تھا, عمل بھی اچھا تھا, لیکن یہ غلط کام کیا ہے. تو کیا پتا چلا, اس سے یہ پتا چلا کہ فلا شخص سے یہ غلطی ہوئی تھی. تو آج اگر الحمدللہ ہم اہل ہے تو ہم اپنے اس شخص کی اس بات کو نہ دہرائیں کہ تاریخ ہمارا بھی ذکر کسی بحرانی اطلاع کے اندر کرے. تو یہ ساری بات میں آپ کے سامنے اسی نشست میں ختم کر رہا ہوں, اور آنے والی نشست میں پروفیسر صاحب کی اس درد بھرے کلمے پر ہی ہم اپنی تقریر کو شروع کریں گے کہ پھر میں دوہرا دوں اور تقریر ختم کرتا ہوں. پروفیسر خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں کہ اگر 16ویں اور 17ویں صدی مختلف مذہبی تحریکوں کا بغور تجربہ کیا جائے, 16ویں اور 17ویں صدی کی مختلف تحریکوں کا بغور تجزیہ کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اس زمانے کا سب سے اہم اور بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مقام اور حیثیت متعین کرنا اور اسے برقرار رکھنا تھا. تصور امام, عقیدہ مہدی, نظریہ الفی, یہ سب تحریکیں پیغمبر اسلام کے مخصوص مقام اور مرتبے پر کسی نہ کسی طرح کی ضرب لگاتی تھی. شیخ عبدالحق صادی سے دہلی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلیٰ و عرفہ مقام کی پوری طرح وضاحت کر دی اور اس سلسلے کی ہر ہر گمراہی پر شدید شدت سے تنقید کی اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے مکمل طور پر کمر بستہ ہو گئے. تو اب دیکھیے سرکار کے مقام کو انہوں نے کس طرح سے بیان کیا. آج لوگ کہتے ہیں حاضر ناظر ہونا یہ سرکار کا مقام نہیں, علم غیب سرکار کا مقام نہیں, نور ہونا سرکار کا مقام نہیں, سرکار کا سایہ نہیں یہ سرکار کا مقام نہیں, حیات ہونا یہ سرکار کا مقام نہیں, میلاد پڑھنا یہ سرکار کا مقام نہیں, کھڑے ہو کر سلام پڑھنا یہ سرکار کا مقام نہیں, اولیاء کے تصرفات یہ اسلام کا مقام نہیں, سرکار قبر سے تشریف لا سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ سرکار کی شان نہیں. تو یہ وہ جو سترویں سولہویں اور سترویں صدی میں چلا تھا آج یہ بیسویں صدی پر بھی چل رہا ہے. تو کیا سولہویں سترویں صدی پہ جو بالکل نبض کا مسئلہ تھا شیخ صاحب کی تحریر نے اس وقت تازہ تازہ مسئلہ دفن کر دیا تھا. آج تو کئی سال گزر چکے ہیں, آج بھی اگر ان کتابوں کی رہنمائی حاصل کریں تو انشاءاللہ آج ہی مسئلے ختم ہو سکتے ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, دوسرے مسلمانوں تک یہ بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اشادہ دلی کے ساتھ یہ وہ حضرات ہیں جن کو قرآن نے ہمیں نمازوں کے لیے کہا اور ہر نماز میں ہماری نماز ان کی سفید قبول ہوتی ہے کہ صراط النبیین انعمت علیہم, یہ خدا کے معزز بندے ہیں خدا کا انعام ہوا ہے. دعا کیجیے ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق, ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مولائے کریم جو ہمارے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے اس پر بزیدہ شخصیت بالخصوص امام ربانی کی شخصیت کے دعا کرتے ہیں تمام کی محفل تمام کی حاضری کی بات کرنے قبول. اس محفل کو نہ کسی کو چڑھانے کے لیے نہ کسی کو جلانے کے لیے اس لیے نہیں رکھا گیا, اس لیے رکھا گیا کہ ہم اپنے بزرگوں کے آثار کو دیکھیں اور اپنی ماضی کو دیکھیں تاکہ مستقبل ہمارا سنور سکے اور حال کی ڈگر پر ہمارے قدم نہ لڑکڑا سکے. مولانا کریم اس جذبات کے تحت یہ محفل رکھی گئی ہے اور یقینی اخلاقی جذبات ہیں, اس کو کل قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات ملے. اس محفل کی برکت سرکار کی شفاعت نصیب فرما, سیدنا غوث آدم کا پڑوس نصیب فرما, امام ربانی کا پڑوس نصیب فرما, شیخ عبدالحق صاحب کا پڑوس نصیب فرما, شاہ عبدالعزیز صاحب کا پڑوس نصیب فرما, فاضل بریلوی علیہ رحمت کا پڑوس نصیب فرما, ماہر مقدسہ کے بزرگوں کا پڑوس نصیب فرما, اور یہ جماعت جو کشتی اہل سنت ہے جو مولا کریم اس پرفتن دور میں چل رہی ہے لیکن اسے کوئی چیز ڈگمگا نہیں سکتی, اس لیے کہ گنبد خضرا سے براہ راست راستہ پا رہی ہے. ہمیں بھی اس کشتی کا مسافر بنا دیا کہ ہم اپنے عقیدے کو بچاتے ہوئے کئی منزل مقصود تک اس سواری میں سوار ہو کر مدینہ طیبہ کے بانی اور والی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اس ایمان کی دولت کو پیش کر دیں اور پھر ان کی شفاعت عظمیٰ سے ہم بہرور ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. بجاہ طہٰ و یاسین علیہ افضل و اجمل و احسن و اکمل تحیۃ و ثنا و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.